بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة طاحيوك الشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماتے ہیں، یہ وہی پوائنٹ ہے جو پیچھے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح میں سے بعض اہم باتیں بیان کی تھی. آج کی نشست میں اسی جملے کے انہی جملوں کے تعلق سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں سے بعض اہم چیزیں بیان کرتے ہیں. دوبارہ پڑھ کے میں سناتا ہوں کہ امام ابو جعفر الطحاوی کیا فرماتے ہیں، پھر شرح کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن توحید کے قائل ہونے اور ایمان پر مرنے کی صورت میں وہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے، بشرط کہ اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين. توحید شرط ہے، موحد ہیں، یعنی شرک نہیں کیا، کفر ایسا گناہ ہے کہ جو کفر کی حد تک چلا جائے، جو شرک جو ہے شرک بھی کفر ہوتا ہے. وہ دوسری شرط وان لم يكونوا تائبين، اگرچہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، کبیرہ گناہ کے ارتکاب ہوا جو شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اور توبہ بھی نہیں کی. بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين، ایسے لوگ اللہ تعالی کی مشیت اور حکم کے تابع ہوں گے. وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، ایسے لوگ اللہ تعالی کی مشیت اور حکم کے تابع ہوں گے، اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے اور اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے. كما ذكر عز وجل في كتابه، جیسے کہ اللہ تعالی اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وشرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہیں، جو گناہ بھی چاہے بخش دے گا. وان شاء عذبهم في النار بعدله، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جہنم میں عذاب دے. ثم يخرجهم منها برحمته، اور سزا بھگت لینے کے بعد اپنے رحم و کرم سے ان نیکوکاروں کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته. ٹھیک ہے، وذلك بان الله تعالى تولى اهل معرفته، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل معرفت کو دنیا و آخرت میں اہل انکار سے جدا قرار دیا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، جو ہدایت یافتہ نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار ہیں. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، اللهم يا ولي الاسلام، یا ولی الاسلام و اہلہ، ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ، آمین رب العالمین. پھر آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، اے اسلام اور مسلمانوں کے ولی، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ عطا کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں، آمین رب العالمین. امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ ان جملوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، امام صاحب کا یہ کہنا کہ اہل الکبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون اذا ماتوا هم موحدون، یہ رد ہے خوارج اور معتزلہ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل کبائر یعنی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لیکن خوارج یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں وہ ایمان سے تو خارج ہوئے لیکن کفر میں داخل نہ ہوئے. وہ دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں. جیسے کہ پہلے بات گزر چکی ہے اور امام صاحب نے اس جملے میں اس بات کی وضاحت کی, وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ, اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اور یہ کہنا وہ اہل کبار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تخصیص ہو امت محمد, کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کر رہے اس جملے میں کہ صرف وہی مراد ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, صرف کسی اور نبی کی امت میں سے نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شریعت یا شرائع کے نسخ ہونے سے پہلے, یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی, ان سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے, اپنے نبی وقت پر ایمان لے کے آئے تھے, کیا ان میں سے اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا, موحد ہے لیکن توبہ نہیں کی, کیا وہ بھی شامل ہے شیخ صاحب کے یا امام صاحب کے اس قول میں, یہ شامل نہیں ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں, ابن زلحف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وفی ذاک نظر, اس میں نظر یا نظر ثانی کے مستحق ہے یہ بات, اگرچہ حنفی عالم ہے, ان کا امام بھی حنفی عالم ہے, اپنے امام کی کس طریقے سے غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے, اور یہی طریقہ سلف صالحین کے, اہل سنت جماعت کا یہی طریقہ ہے. اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ عالم سلفی ہے, اہل سنت جماعت سے اس کا تعلق ہے, غلطی کی معافی نہیں ہے, بشرط غلطی ہو گئی ہے, اب غلطی کو قبول نہیں کیا جائے گا, غلطی کی نشاندہی کی جائے گی, اور ایسے عالم کو اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہے اہل سنت جماعت میں سے اور اس نے ہمیشہ سنت کا دفاع کیا ہے, لیکن بشر ہے, سبق لسانی ہو جاتی ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, بشر سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں, ہو جاتی ہے. تو ان سے بھی اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے, تو اس کی نشاندہی کی گئی ہے, وہ فضا کا نظر, لیکن ادب کے دائرے میں رہیں گے, اور یہی حق ہے اہل سنت جماعت کے علماء کا ہمارے اوپر. پھر دلیل بیان کرتے ہیں, اور یہ طریقہ طالب علم کے لیے ایک پیغام ہے ہر طالب علم کے لیے, جب آپ کسی شخص سے کسی گروہ کی غلطی بیان کرتے ہیں, چاہے وہ اہل بدعت میں سے کیوں نہ ہو, ہم بات کر رہے ہیں تو اپنوں کی بات کر رہے ہیں, سلف عالم ہے, غلطی ہو گئی ہے, جب آپ کہتے یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے یا اہل بدعت کا رد کرتے ہیں, تو پھر آپ صحیح جواب بھی بتائے کرے کہ صحیح بات کیا ہے, صحیح جواب کیا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر رد کرنا ہے تو اس کے چار سٹیپ ہیں, کون سے ہیں؟ جی ویری گڈ, جزاک اللہ خیر, بارک, سمجھ آئیے؟ یہ طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ دیکھیں علماء, یہ علماء سے لیا ہے طریقہ, اور قرآن اور سنت میں اس کی شواہد بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جب رد کرتے ہیں اہل کفر کا, صرف رد کر دیتے ہیں بس, جنہوں نے بعث کا انکار کیا کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا, صرف غلطی بیان کی ہے, اس کو دلیل بھی دی ہے, پھر ثبوت بھی بیان کیا ہے کہ کیوں غلط ہے. یہی طریقہ سلف صالحین نے بھی اختیار کیا ہے, اور ان کے متبعین بھی احسان نے بھی یہ راستہ اختیار کیا ہے. یہاں پر اگر اپنے عالم میں غلطی ہو گئی ہے, اب شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ فی ذاک نظر, پھر فرماتے ہیں فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر انه, اب دلیل بیان کی جا رہی ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے, ذرہ برابر ایمان. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے, اس میں وہ جانتا ہے اس حدیث میں دلیل کہاں ہے کہ اس میں پہلی امت بھی شامل ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سر فہرست ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علاوہ بھی کوئی اور امت اس میں شامل ہے؟ کیا خیال ہے؟ بارک اللہ فیک, کہاں سے لیا ہم نے عام؟ من کان فی قلبہ اثقال ذرۃ من ایمان, من ٹھیک ہے نا, تفید عموم, بارک اللہ فیک. جیسا فرماتے ہیں کہ اس یہاں پر ایمان کا ذکر مطلقاً کیا ہے, خاص امت کے لیے نہیں بیان کیا ہے. فتح عمل ہو تو اس کے ذرا غور فکر کریں اس بات پہ. دیکھیں ایک اسم ہے من, ایک حرف ہے, اس میں سے مفہوم بدل گیا ہے پورا. تو جتنے آپ کو علم میں تقویت ملتی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں اصول فقہ کو پڑھنا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے, کہ طالب علم کے علم میں ترقی آتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ نصوص سے مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مراد کیا ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض نسخوں میں امت کا ذکر ہی نہیں ہے اور بعض میں ذکر ہے, جیسے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علماء کے اختلاف ہے, مختلف اقوال ہے علماء کے لفظ کبیرہ پہ کہ کبیرہ گناہ ہوتے کون سے ہیں. بعض نے کہا 7 ہیں, بعض نے کہا 17 ہیں, بعض نے کہا کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی تحریم پر سارے شریعتیں متفق ہوں, ہر شریعت اس گناہ کی تحریم میں متفق ہو تو اسے کہتے ہیں کبیرہ گناہ. جیسے چوتھے نمبر پہ کبیرہ گناہ وہ ہے, بعض نے کہا کبیرہ گناہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روکے تو کبیرہ گناہ ہے, جو اللہ کی معرفت سے نہیں روک تو کبیرہ گناہ نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ بعض نے کہا ہر وہ گناہ جس سے مال اور جسم ضائع ہو جائے. چھٹے نمبر پہ کسی اور نے کہا کہ کبائر ان کی نسبت کی وجہ سے, جس طرف ان کی نسبت کی جا رہی ہے یعنی وہ صغیرہ کے ضد میں کبیرہ ہے اس اعتبار سے صرف. کسی اور نے کہا کہ اس کے کبیرہ گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے کون سے ہے, لا تعلم اصلا. ساتواں قول ہے. آٹھواں قول کہ کبیرہ گناہ کو چھپا دیا گیا جیسے کہ لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا. نواں قول ہے کہ تقریباً 70 کے قریب ہیں, یہ 70 سے زیادہ ہیں. نواں قول ہے جی ہاں. اور دسواں قول جس چیز سے منع کیا گیا وہ کبیرہ ہے مطلقا, جس چیز سے منع کیا گیا قرآن اور سنت میں وہ کبیرہ گناہ ہے. گیارہواں قول ہر وہ گناہ جس پر دنیا میں حد مترتب ہو یا جہنم کے عذاب کی وعید ہو یا لعنت یا غضب ہو آخرت میں. دنیا میں حد آگ سے یا جہنم کی وعید, لعنت یا غضب. وهذا امثل الاقوال, اور یہ سب سے زیادہ موضوع قول ہے اور یہی صحیح ہے. جیسے ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کبیرہ گناہ کون سا ہے, ہر وہ گناہ رحمک اللہ, ہر وہ گناہ جس, یہ چار چیزیں یاد کر لیں ٹھیک ہے نا. کیا ہے؟ دنیا میں کوئی حد ہو, چوری کبیرہ صغیرہ گناہ ہے, چوری کرنا کبیرہ گناہ کیوں ہے, اس پہ حد ہے کہ نہیں, ہاتھ کاٹے جاتے ہیں کہ نہیں. جب ثابت ہو جائے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ چور جب چوری کرتا ہے تو فور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا, پتہ ہے آپ کو. چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہیں شرعاً, جب تک پوری نہیں ہوتی ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے چور کی ہاتھ, اسے پکڑو ہاتھ کاٹ دو اس کے, نہیں. سبحان اللہ, یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. اور اگر حکمران وقت ہاتھ نہیں کاٹتا کہ افراد الناس کے لیے جائز کہ اپنی جماعت بنا لیں, اپنا امیر مقرر کر لیں اور چور کا پکڑ پکڑ ہاتھ کاٹتا نہیں شروع کر دیں, کیا خیال ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حدود و تعزیرات ہے ہی حاکم وقت کے ذمے, محکومین کے ذمے ہے ہی نہیں. یہ بات سمجھ لیں, اگر وہ نہیں اس پہ عمل کرتا وہ گنہگار ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اگر ہم اپنے جیسے کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینا, خود کرنا شروع کر دیں, نمبر ایک فساد اور انتشار کم ہو گیا زیادہ ہوگا. بات چوری سے شروع ہوئی تھی, انتہا قتل پہ آگے کہ نہیں آئے گی, قتل غارت زیادہ ہوگی کہ نہیں. پھر جو جس پر شک کرتا ہے یا کوئی دشمنی ہو پکڑ ہاتھ کاٹ دے گا یا قتل کر دے, کہہ کے اس نے چوری کی, اس نے قتل کیا, اس نے کوئی, پھر قانون کہاں گیا؟ پھر کیا دین اسلام ایسا دین ہے جو لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف اور انتشار پیدا کرتا ہے یا اس کو ختم کرتا ہے؟ سبحان اللہ. فطرت مانتی, عقل مانتی اس بات کو, تو پھر قرآن اور سنت میں کیسے دلیل ہو سکتی ہے موجود؟ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے ایسے معاملے پر جو امت میں قتل و غارت اور بد امری اور انتشار کی وجہ بنے؟ تو کبیرہ گناہ کے ضابط یہ ہے کہ دنیا میں حد یا اللہ یا جہنم کی آگ کی وعید یا لعنت ہو یا غضب اللہ تعالیٰ کا ہو, یہ اور یہ امثل الاقوال ہیں. اور برات کا ذریعہ, یہ پانچواں قول پیچھے درس میں گزر چکا. صاحب فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں برات, آپ صلی اللہ فرمائے کہ میں قرآن شخص سے بری ہوں, بارک اللہ فیک. پھر صغیرہ گناہ کی بات کی, اس میں بھی اختلاف اور قول راجح وہی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے, اس پہ بات ہوئی ہے. کہتے ہیں پھر یہ قول راجح کیوں ہے؟ پھر اس کی وجوہات بیان کی. نمبر ایک, سلف سے یہی ماثور ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس یہی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کہ یہی ضوابط ہیں جاننے کے لیے, یعنی انہوں نے اپنی جیب سے نہیں نکالا ہوا, سلف کے اقوال سے اس بات کو بیان کیا ہے. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے, امام ابن عیینہ کا قول ہے, سفیان بن عیینہ, محمد احمد رحمۃ اللہ کا قول ہے, ان تینوں کا قول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ صغیر گناہ میں فرق جو اس طریقے سے ہے. اور ان کے علاوہ بھی دوسری وجہ کہ یہ قول راجح کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جیسا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سورۃ النساء نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وعد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نہیں ہو سکتا جس پر اللہ تعالیٰ غضب یا لعنت نازل ہوئی ہو. سبحان اللہ, اگر تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ, ہٹ جاؤ جن کبیروں کو تمہیں منع کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. یہ کون سے گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ اس سے چھوٹا گناہ ہی مراد ہے, کبیرہ گناہ نہیں ہے. تیسری بات, کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہی یہی ہے کہ گناہ جو ہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, کبیرہ اور صغیرہ میں فرق ہے. وہ خطاب الشارع یعنی نصوص میں یہی کچھ موجود ہے. چوتھے نمبر پہ اسی طریقے سے آسانی سے کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں فرق بیان کیا جا سکتا ہے. اب جو باقی اقوالوں کا رد دیکھیں, کہتے ہیں جس نے 7 کہا یا 17 کہا یا 70 کہا, یہ صرف دعویٰ ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جس نے کہا کہ جس پر سارے شریعت متفق ہو کہ وہ حرام ہے, تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینا, میدان جہاد سے فرار ہونا, بعض محارم سے یعنی ماں بہن سے شادی کرنا, یا ایسی عورت شادی کرنا جو آپ کی رضاع بہن ہو, تو یہ کبیرہ گناہ میں سے نہیں ہے, کیونکہ شرائع میں اختلاف ہے ان مسائل میں, اتفاق تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ, یعنی آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا, بھائی بہن شادی کرتا تھا کہ نہیں, اختلاف ہوا کہ نہیں اس مسئلے میں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص اپنے محارم سے شادی کرتا ہے, بہن سے شادی کرتا ہے, کبیرہ گناہ نہیں ہے کیا؟ تو کہتے ہیں یہ جو ضابط ہے شخص فرماتے ہیں یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے کہ یتیم کے مال سے تھوڑا سی چیز لینا, یا چھوٹی چوری کرنا, یا چھوٹی سی جھوٹ بولنا, یہ سارے کے سارے کبائر میں سے ہیں, وہذا فاسد کہتے ہیں. اور جس نے کہا کہ جو اللہ تعالی معرفت سے دور کر دے یا رکاوٹ بن جائے, یا مال اور جسم کو ضائع کرنے کی وجہ بنے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینا, خنزیر کا گوشت کھانا, مردار جانور کھانا, یہ کبائر گناہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی فاسد ہے. پھر آگے سب کا جواب دیتے گئے, جتنے بھی آگے مسائل ہیں کہ یہ بھی فاسد ہے, یہ بھی فاسد ہے, آخر کیا بچتا ہے کہ وہی ضابط جو 4 چیزیں یا 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ قول کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی, کہتے ہیں کہ یہ اس لیے انہوں نے شرط رکھی ہے کیونکہ توبہ پر کسی کا خلاف ہی نہیں ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ توبہ کے معاملے, جو توبہ کر لے تو اس کی معافی نہیں ہوتی, اور توبہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو توبہ نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا. پھر یہ کہنا شیخ صاحب کا, بعد لق اللہ عارفین, تو کہتے ہیں عارفین کا لفظ اگر مومنین کہتا اس کے بدلے میں تو بہتر ہوتا, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور ایمان نہیں لے کے آتا وہ تب بھی کافر ہے. معرفت اور ایمان میں کیا فرق ہے, کون بتائے گا جلدی سے؟ معرفت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ پر ایمان, دونوں فرق ہے کہ نہیں, اور کیا فرق ہے؟ سوال واضح ہے کہ دوبارہ کہوں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کافی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان فرض ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں اور کیا ہے؟ اگر فرق ہے تو ایک دو تین چار بس پانچ چھ، کم سے کم 10 مرتبہ اس درس میں بیان کر چکا ہوں کم سے کم. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مراد کیا ہے پھر یہ بتائیں مجھے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ جاننا، پہچاننا، یہ جاننا کہ اللہ موجود ہے بس، یا اللہ تعالیٰ ہے، یا اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ کافی ہے. یہ جاننا کہ کافی اللہ موجود ہے، اسے کہتے العارف باللہ عام لفظوں میں معرفت. اچھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان تین یا چار چیزوں پہ متضمن، کون سی ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی واحد ہے. اسے کہتے ہیں الایمان باللہ، اور اسے کہتے ہیں المعرفہ المحضہ، صرف معرفت. معرفت کافی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ ابو جہل مومن تھا، کیوں؟ صرف معرفت نہیں تھا بلکہ یہ بھی مانتا تھا وہ خالق وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مانتا تھا کہ نہیں؟ اور اس سے کیا لازم آتا ہے؟ ابلیس، ابلیس بھی مومن ہے، نعوذ باللہ. فرعون بھی مومن ہے. یہ کیسا دین ہے جس میں ابلیس اور فرعون بھی مومن ہے؟ یہ کس کا دین ہے؟ یہ کیا خیال ہے؟ یہودیوں کے نزدیک فرعون مومن ہے، ابلیس مومن ہے؟ یہودیوں کے نزدیک، نصارہ کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک، آگ پرستوں کے نزدیک، لیکن جہنم کے نزدیک بات ہی کچھ اور ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن ان سب سے گئے گزرے ہیں کہ نہیں؟ یہودی نہیں کہتا، نہ نصرانی کہتا کہ فرعون یا ابلیس مومن ہے. وہ بھی نہیں کہتے، پتہ جہمی بھی نہیں کہتے، لیکن ان کی اس بات سے لازم آتا ہے کہ نہیں؟ جب دل سے معرفت کافی ہے، زبان سے اقرار کرنا کو لازم نہیں ہے، دل سے یقین بھی لازم نہیں ہے، عمل بھی نہ کرو یہ بھی لازم نہیں ہے، ارجاء کی انتہا ہے، بدعقیدگی کی انتہا ہے، یہ سب لازم نہیں. لازم کیا ہے؟ صرف معرفت لازم ہے. تو ابلیس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہم نہیں جانتے، فرعون نہیں جانتے. کیسا ایمان ہے جو تمہیں ابلیس کے کفر پر بھی تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا ایمان باقی رہا ہے؟ واللہ میرے بھائیو، اہل سنت جماعت کہ منہج کے بغیر کوئی منہج ہو ہی نہیں سکتا. وجود میں تو ہے، کئی مناہج ہیں واللہ، لیکن جو منہج آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو راستہ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے پر آسانی پیدا کر دیتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ صرف ایک ہی راستہ ہے، بس ایک ہی منہج ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت پڑ گئی، 24 گھنٹے عقیدہ عقیدہ کی بات کرتے رہتے ہو. آج بھی ایک ٹیلی فون آیا انڈیا سے، ایک بہن بیچاری پریشان تھی، کہتی ہے کہ میں عقیدہ کی بات کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں، تو سب مجھے کہتے ہیں کہ تم امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہو. یہ کیا عقیدہ عقیدہ کی بات، یہ تو خوارج عقیدہ کی بات کیا کرتے تھے، بس خوارج. دیکھیں نئے نئے یہ ابلیسی ہتھگنڈے دیکھیں آپ، نئے نئے یہ شیطانی سوچ ہے کہ نہیں؟ شیطانی وسوسے، کہتے عقیدہ کی بات تو خوارج کیا کرتے تھے. اور آج کی زبان میں جو بھی عقیدہ کی بات کرے تمہیں پتہ ہونا چاہیے خارجی ہے، خوارج میں سے. سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے واللہ. آج جو صحیح عقیدہ لوگوں کو سمجھاتا ہے وہ بد عقیدہ ہے اور امت میں تفرقہ چاہتا ہے، اور جو غلط عقائد پر خاموشی اختیار کرتا ہے وہ امت میں اتحاد چاہتا ہے اور وہ خیر پہ. عجب بات ہے واللہ. مجھے بتائیں، اگر عقیدے کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، اتباع سنت کی طرف بلانا، امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہیں یا بنیادی اسباب ہیں، تو پھر امت جمع کی چیز بھی ہو سکتی ہے. ان کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ شرک، بدعات، خرافات، باقی بچا کہ مجھے بتائیں. شرک جوڑتا ہے توڑتا ہے؟ فطرت جواب دیں.
کیسے توڑتا ہے؟ معبود جو معبودان باطلہ ہیں، معبودات باطلہ ایک ہیں، دو ہیں، دس ہیں، کتنی ہیں؟ ہندو کتنی کہتے ہیں؟ 33 کروڑ. مجھے پتا کہ وہ گنتے کیسے ہیں، اللہ اعلم، لیکن تفرقہ ہے کہ نہیں. ایک چوہے کو عبادت کرنا چاہتا ہے، کہتا نہیں میں بندر کرنا چاہتا ہوں، کوئی روک سکتا ہے اسے؟ متحد ہوئے کہ متفرق ہوئے؟ کوئی چاند کرنا چاہتا ہے، کوئی سورج کرنا چاہتا ہے؟ متفرق ہوئے، متحد ہوئے. لیکن ایک سچے اللہ کی عبادت کرنا، اتفاق ہے یا تفرقہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ مختلف راستوں پہ چلنے والے مختلف ہوتے ہیں. ایک اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا، اتفاق ہے یا افتراق ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ جب تک وہ عقیدہ سمجھے گے نہیں، اب متفق اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ توحید کو سمجھ نہیں لیتے، آپ متحد ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء میں، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. اس آیت کریمہ میں جو بڑی بڑی چار لفظ ہیں، کون سے ہیں؟ امت کا ذکر آیا ہے، پھر واحدہ کا ذکر آیا ہے، پھر رب کا ذکر آیا ہے، پھر فاعبدون. یہ چار بڑے بڑے چیزیں یاد کر لینا، امت، موحدت، ایک ہی رب کی عبادت کرنے کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اپنی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو جو اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلاتا ہے، صحیح عقیدے کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں میں صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے نشر و اشاعت میں جد و جہد کرتا رہتا ہے، یہ تو امت میں تفرقہ چاہتا ہے، اس کو تو چھوڑیں. اچھا، جو نہ عقیدہ کی بات کرتا ہے، نہ توحید کی بات کرتا ہے، نہ اتباع سنت کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں بھائی طہارت پہ ذرا دھیان دو، لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا، نماز لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے وہ کرتے، اس پہ ذرا زیادہ دھیان دو. سبحان اللہ، ان سے بڑا کوئی جاہل ہے دنیا میں؟ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں نماز میں، زکوٰۃ میں، حج پر، سچ بولنے میں، اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو آپ بتا رہے ہیں، سارے اعمال ہیں بدن، بدن کے اعمال نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. کیا جسم کے اعمال سے متحد ہو سکتا ہے کوئی؟ کیا خیال ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اگر پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو ہمیں جوڑ دیتی ہے؟ جسم کا عمل ہے، دل کا عمل ہے. جب تک ہم محبت ایک دوسرے سے نہیں کرتے، ہم جڑ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ محبت آنکھوں سے کی جاتی ہے یا ہاتھوں سے یا لاتوں سے کی جاتی ہے؟ محبت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے محبت کب پیدا ہوگی؟ توحید پر، اتباع سنت پر ممکن ہے، یا شرک، بدعات و خرافات پر محبت قائم ہو سکتی ہے؟ تو کس اعتبار سے مجھے بتائیں کہ ہم عقیدے کو درست بند کر دیں اور صرف طہارت کی باتیں کرتے رہیں؟ بدن کی طہارت تو ضروری ہے، دل کی طہارت ضروری نہیں ہے. کیا خیر ہے اس امت میں، اور کیا خیر ہے ایسی دعوت میں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بنیاد نہ ہو، جس میں اتباع سنت بنیاد نہ ہو، جس میں منہج سلف بنیاد نہ ہو؟ کوئی خیر نظر آتا ہے؟ اس لیے جو بھی آپ کو یہ کہیں کہ عقیدے کی باتوں کو چھوڑیں، دونوں میں سے ایک شخص ضرور ہے، یہ یا تو یہ بیچارہ ہے عقیدے کے علم سے کورا ہے، ہے اچھا بیچارہ، حق کی بات کرنا چاہتا ہے لیکن عقیدہ نہ اس نے خود سیکھا ہے، اور جو اس کو نہیں آتا وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ جو اس کے پاس ہے نہیں وہ آگے کیا دے گا؟ حسن ون ہے میرا. جو بھی یہ کہتا ہے کہ عقیدے کے درست امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ کر طہارت اور نماز کی طرف واپس پلٹو، یہی حق ہے، انہی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، دونوں میں سے ایک شخص ہے. نمبر ایک، یا تو عقیدہ کے علم سے کورا ہے. کوئی ایسے عالم موجود ہیں جو کورے ہیں؟ بہت ہیں، بہت ہیں. توحید کی بات کریں گے اجمالی طور پر تفصیل نہیں، شرک کی بات کریں گے اجمالی طور پر تفصیل نہیں. بھائی تفصیل سے بات کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں تو یعنی سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں کہوں گا نصوص موجود ہیں جس میں تفصیل موجود ہے. آپ لوگ اجمال سے کیوں کام لیتے ہو؟ کہتے ہیں امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ہم ہولا ہاتھ رکھتے ہیں، امت کو متفرق نہیں کرنا چاہتے. باڑھ میں جو ایسا ہاتھ جو امت کو توحید پہ جمع نہیں کر سکتا، یہ کون سا ہاتھ ہے بھائی؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، عالم کا ہاتھ سرپرستی کا ہاتھ ہوتا ہے، جو توحید اور جو توحید جمع نہیں کر سکتا اور شرک سے آگاہ نہیں کر سکتا، تو پھر کون سا ہاتھ ہے یہ مجھے بتائیں. پہلا شخص، اس کو خود نہیں پتا عقیدے کے مسائل، تفصیل سے نہیں پتا. دوسرا وہ شخص ہے جس کے عقیدے میں خود خرابی ہے اور اس کو چھپانا چاہتا ہے. دونوں میں سے ایک ضرور ہے وہ شخص، ورنہ کوئی شخص جس نے علم حاصل کیا ہے تأصیل علم علماء سے اور عقیدہ کا علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، منہج سلف کا علم، ان سارے چیزوں پر اس نے زندگی گزاری ہے، واللہ وہ کبھی بھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ عقیدہ کا علم آپ کو حق سے دور کر دے گا یا امت میں انتشار اور تفرقہ کا سبب بنے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جو بھی ایسی بات کرے تو یہ دونوں میں سے ایک ضرور شخص ہے. ٹھیک ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں آگے چلتے ہیں، تو میں اسی لیے بات کی تھی کہ وہ عارفین کی بات آئی تھی، معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت. تو شیخ خود یہاں پہ تنبیہ کرتے ہیں، اگر امام ابو جعفر الطحاوی کہہ دیتے مؤمنین تو عارفین سے بہتر تھا. آگے وجہ بتاتے ہیں، کہتے کیونکہ معرفت، صرف معرفت کی بات صرف جہم نے کی، جہم صفوان نے، اور یہ جہمی سوچ ہے اور یہ مردود اور باطل ہے. امام ابن عز حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جیسے پہلے گزر چکا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس بھی مومن ہے، کیونکہ ابلیس جانتا ہے اپنے رب کو نہیں جانتا. کہتے ابلیس بھی عارف، اپنے رب کو جاننے والا ہے. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، سورۃ الحجر آیت نمبر 36، ابلیس کا قول ہے، اے میرے رب مجھے مہلت دیں قیامت تک. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، رب کی عزت قسم کھائی کہ نہیں، سبحان اللہ. یعنی ابلیس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، بلکہ یہ بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزت بھی ہے، صفت العزت للہ سبحانہ وتعالی، الا عباد من المخلصین، سورہ صاد 82 اور 83. اور فرعون ابا کے اکثر کافر، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ لقمان 25 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، سبحان اللہ. پھر آگے کہتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ یعنی جعفر الطحاوی انہیں معرفت سے یہ مراد لی ہے کہ المعرفہ الکامل المستلزم للاهتداء، کامل معرفت جو ہدایت اور ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی ایک انہوں نے ایک یعنی عذر دیکھا ہے اپنے شیخ کا، سبحان اللہ. لیکن یہ بات کی ہے کہ غلط ہے، غلط ہے، یوں کہنا چاہیے تھا. اگر یہ کہہ بھی دیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو، لیکن بات جو غلط ہے اس کی نشاندہی کر دی ہے. پھر یہ کہنا، آگے کہتے ہیں شیخ صاحب کہ امام صاحب کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے آخر تک. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شرک اور شرک کے بغیر جو گناہ ہیں ان میں فرق بیان کیا ہے کہ شرک کبھی بھی شرک مغفرت نہیں ہوتی، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. اور اس سے مراد چھوٹے بڑے گناہ دونوں شامل ہیں، شرک کے علاوہ، شرک اور کفر دونوں. جب شرک مطلقاً بیان کیا جائے اس میں کفر اکبر بھی داخل ہے، یاد رکھیں. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے مراد شرک کے باقی کفر جو ہیں اس میں داخل نہیں ہے، غلط ہے. کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں صرف شرک مراد ہے، شرک اور شرک جیسے جتنے بھی دوسرے کفر ہیں، ہر قسم کا کفر بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں، 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. تو اسے کیا مراد ہے؟ دونوں میں جمع شرک بھی نہیں، دونوں آیتوں سامنے سامنے رکھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس آیت کو آمنے سامنے رکھے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. تو جیسا فرماتے ہیں دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت کی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ سوائے شرک کے توبہ سے پہلے، کیونکہ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. پھر یہ کہنا کہ پھر یہی بات کی کہ ذلك ان اللہ مولا اہل معرفته فی مؤاخذہ لطیفہ، کہ اس میں بھی مؤاخذہ ہے چھوٹا سا. پھر معرفت کی بات آئی ہے، پھر دعا انہوں نے بیان کی کہ آخر تک، یہ دعا جو ہے بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا قرآن مجید میں بھی ثابت ہے کہ آخری وقت میں، کیونکہ جب شیخ صاحب نے مسائل بیان کیے ہیں ایمان کے مسائل، ارکان ایمان کو بیان کرتے ہوئے پھر کبیرہ گناہ کی بات آئی ہے، پھر کفر کی بات آئی ہے، تو آخر میں پھر امام صاحب جو ہیں وہ اللہ سے دعا کر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کی ثبوت ہمیں ملتا ہے یوسف علیہ السلام کی دعا میں، قرآن مجید سورۃ یوسف میں آیت نمبر 101 میں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں سبحان اللہ. پھر ہم کیا کریں؟ یہ دعا تو ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اور اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے توحید اور سنت پر، اور جتنی بھی باطل مذاہب اور مناہج اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.